أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے جنتی بندوں کی دو علامات کو ذکر کیا. اہل جنت، میرے شیخ، میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہم کو کیسے پتا چلے کہ یہ آدمی جنتی ہے؟ اہل جنت کی علامت. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو علامتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ دو علامت کیا ہے؟ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے خوف کیا، ایک علامت ہوگی. اور دوسری علامت یہ ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا. تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ان بند اہل جنت کی صفت کیا پیش کی؟ خوف خدا. اس آیت کا ترجمہ میرے شیخ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. یہ حضرت کا شعر ہے. لہذا خوف اور یہ ڈرنا اس بات سے کہ اللہ تعالی کہ مجھ کو ایک دن جواب بھی دینا ہے، زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا، میرے مرشد کا شعر ہے. زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا، ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. ہم نے زندگی تو گزار لی، لیکن ہم سے سوال بھی تو ہوگا، سوالات بھی ہوں گے. اچھا، خافا، خوف کا ترجمہ ڈر سے کیا جاتا ہے. ایک علمی نقطہ ہے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت، اور دونوں کا ترجمہ اردو میں ڈر سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو بغیر عظمت کے ہو، اور خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت کے ساتھ ہو، مال عظمت. خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو بغیر عظمت کے ہو، اور خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت کے ساتھ ہو. کیا مطلب؟ اس کو آسان کرنے کے لیے یوں سمجھیں کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے تو ڈرتا ہے، لیکن جب سانپ پلٹ کے جاتا ہے اس کو جوتے مارتا ہے. اگر عظمت ہوتی جو جوتے مارتا. تو اس کو کہتے ہیں، یہ کہلاتا ہے خوف. اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت ہوتی ہے جو عظمت کے ساتھ ہو، جیسے اپنے باپ کی عزت، باپ کا ڈر، جیسے اپنے استاذ کا ڈر، اور جیسے اپنے شیخ اور مرشد کا ڈر، کہ انسان ان سے بھی ڈرتا ہے، اور ان سے وہ ڈرنا ان کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا استاد مجھ سے پوچھے گا، میرا باپ مجھ سے پوچھے گا، میرا شیخ مجھ سے پوچھے گا. تو دنیا میں جو مخلوق کے اندر جو خوف ہوتا ہے, جس میں عظمت ہوتی ہے, اس ڈر کو خشیت کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر خوف کا تو ذکر کیا, لیکن دوسری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خشیت سے تعبیر فرمایا. اور قرآن پاک کی تفاسیر کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز مقید ہو گئی تو مطلق بھی مقید ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس سے مراد خشیت ہے. اور اس کی بڑی دلیل کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. لیکن بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا, میرے پیارے دوستو, یہ ڈر جو ہے یہ عظمت کے ساتھ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, سوال جواب ہوگا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا, بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا. تو وہ جو خوف ہے وہ عظمت کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ خوف مطلوب ہے. لیکن خوف کے لیے ہمارے یہاں جیسے کہ جی ڈر لگ رہا ہے, یہ کیفیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور خوف کے لیے ایک آدمی اگر ہنس رہا ہے تو اس کا ہنسنا خوف کے خلاف نہیں ہے, ایسا بھی ممکن ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا صحابہ ہنستے تھے؟ تو فرمایا ہاں اتنا ہنستے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے, کیونکہ ہم نے ہنسنے کو حرام قرار دیا ہوا ہے. ہمارے یہاں ہنسنے کو حرام سمجھا جاتا ہے کہ جی دیندار آدمی وہ اور ہنسے, اتنی سنجیدگی طاری کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کا غم انہی کو ہے بس. اور جبکہ ہنسنا یہ نہ شریعت کے خلاف ہے, اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے محدثین تشریف فرما, ان سے پوچھئے کہ حدیث شریف کی کون سی کتاب ہے جس میں باب المزاح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا ذکر کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہیں ہے؟ اور صحابی فرماتے کہ ما رأیت احدا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتا نہیں دیکھا. اور آج ہم ایک مسلمان سے ملتے ہیں تو چہرے پر اتنی سنجیدگی اور متانت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کا غم جناب ہی کو ہے بس. اب دیکھیے آپ کے والد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ماشاءاللہ. تو دیکھیے پتہ چلا مسکرانے سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے, کیفیت بدل جاتی ہے. اور ہم نے اس کو یہ رکھا کہ جی غم ہے اور جناب خوف ہے اس لیے مسکرانا چھوڑ دیا. اور یاد رکھیے گا جیسے میں نے کہا کہ کسی آدمی کا ہنسنا اس کے خوف کی نفی پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کو خوف نہیں ہے, کہ جب اس کو خوف نہیں ہے یہ ہنس رہا ہے اس کا مطلب یہ بے خوف ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خوف کی ہونے کی علامت کو بھی ذکر فرما دیا. وہ کیسے؟ کہ فرمایا کہ وہ امامن خاف مقام رب بھی, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, لیکن اس ڈر کی علامت اللہ نے بتا دی کہ وہ گناہ سے بچے. لہذا ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں لیکن وہ گناہ سے نہیں بچتا, اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالی کا خوف نہیں ہے. اور ایک آدمی ہنس رہا ہے اور ہنستے ہنستے گناہ سے بچ رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سمجھائی تھی. فرمائے کہ صحابہ اتنا ہنستے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے, لیکن اس حالت میں ان کے ایمان کا عالم یہ تھا اگر پہاڑوں پر ایمان رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بالو اور مٹی اور ریت بن جائے. پتہ چلا خوف کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ خوف کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم گناہ سے بچیں. معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں. اب نفس کیا چیز ہے, نفس کو دیکھیے. فرماتے ہیں کہ گربِ گریت گربے گریت وربے نالت, کہ اگر تمہارا نفس بہت روئے گر بہ گریت زیادہ روئے وربے نالت اور بہت نالا کرے یعنی آہو فقا آنسو سے آواز سے رو رہا ہے, فرماتے ہیں اون خواہت چھت مسلمان ہوشدار, لیکن اس کے باوجود یاد رکھ لینا یہ نفس جو تمہارا ہے نا یہ فرما بردار نہیں بنے گا, ہوشیار رہنا چار ہے نا یہ پھر بھی تمہارا فرما بردار نہیں بنے گا. کیوں؟ رونے کے بعد ظالم بدنظری کرے گا, رونے کے بعد بھی گناہ کرے گا یہ, لہذا وہ رونے کے بعد جو گناہ کر رہا ہے یہ تو فرما بردار نہیں ہوا. اور ایک آدمی رونے کے بعد گناہ کر رہا ہے اور ایک آدمی ہنسنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن رہا ہے, تو بھائی رونا مطلوب ہے یا فرما برداری مطلوب ہے؟ ایک آدمی رونے کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور ایک آدمی ہنسنے کے ساتھ فرما برداری کرتا ہے, تو مطلوب تو فرما برداری ہے بھائی. ہاں اس رونے کے ساتھ وہ فرما برداری کے ساتھ رونا ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اس رونے کا کیا کہنا, لیکن مقصود فرما برداری ہے, مقصود فرما برداری ہے. اور اس فرما برداری کے ساتھ اگر وہ ہنستا ہے گناہ نہیں کرتا تو ماشاءاللہ, لیکن وہ رونا کہ جس کے ساتھ گناہ بھی جاری ہے یا گناہ جاری ہے یا پھر نفس ایک اور پٹی پڑھاتا ہے, اب روئے آنسو صاف کی اللہ نے کتنا رلایا یار, دیکھو میں کتنا نیک ہوں اپنے گناہوں پر روتا ہوں, تو اس کے یہ گناہ پر رونا اس کی نیکی نہیں اس کے عذاب کا ذریعہ بنے گا کہ یہ ظالم اپنے کو نیک سمجھ رہا ہے. یہ نفس ہے نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے امارہ بسو فرمایا کہ شریر ہے, یہ شریر برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. یہ نفس کا جو اسو ہے الف لام کا استغراق کا ہے کہ ظالم برائی کا حکم دیتا ہے, کہ فرما برداری کی حالت میں بھی یہ ظالم ڈستا ہے ڈستا ہے. اس لیے فرمائے ایک بزرگ فرماتے ہیں نفس کا اژدہا دلا دے کبھی مرا نہیں, نفس کا اژدہا دلا دے کبھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں. ارے صاحب میں نے تو بڑی خدمت کی ہے, میں نے تو تبلیغ میں اتنا زمانہ لگایا ہے, میں نے تو اتنے زمانے تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, میں تو فلاں مدرسے سے فارغ ہوں, میں نے تو اتنا پڑھا ہے اور اتنا پڑھاتا ہوں, اور میں تو حج و عمرہ کتنی آنسو سے روتا ہوں, تہجد گزار ہوں, اور میں کلاس میں اول نمبر اور سب سے ذہین. یہ وہ چیز ہے جو مسلمان مرد کو مسلمان عورت کو دھوکے میں رکھ کر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ہماری غفلت ہے جو اس غفلت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ, غفلت اتنی خطرناک چیز ہے کہ فرما برداری کے ساتھ گناہ کرتا ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. یہ نفس ہے ہی ایسا, یہ نفس ہے ہی ایسا. اس لیے تو فرمایا کہ نفس کا اژدہا دلا دے کبھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں. اور اس کی سب سے بڑی علامت دیکھ لیجئے, اگر ہم اتنے باخدا اور ہم اتنے دیندار ہیں, ذرا ہم اپنے دین کا تھوڑا سا جائزہ لیں. ہم شرعی پردہ کرتے ہیں, شرعی پردہ کی کیا معنی ہے؟ شرعی پردہ کے معنی نہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو برقع پہنا دیا, بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے ضروری ہے, لیکن شرعی پردے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم اپنی بھابھی سے پردہ کرتے ہیں کہ نہیں. بھائی کی بیوی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, چچا کی بیوی جو کہ چچی ہے اس سے پردہ ہے, ماموں کی بیوی جو مومانی کہلاتی ہے اس سے پردہ ہے. یہ پردہ ہے. جب شادی بیاہ ہے, شادی بیاہ کے اندر ہمارے گھر میں شادی ہے, آیا وہ شادی سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ شادی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر میں فوتگی ہے, وہ فوتگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ وہ چیز ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, عبادت کر کے نیک اعمال کر کے ہمارے قلب کی حالت کیسی ہے کہ آیا ہم عبادت اور نیک اعمال کر کے، بیان کر کے، درس دے کر، تبلیغ میں وقت لگا کے، حج و عمرہ کر کے، ہمارے قلب کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اپنے کو نیک سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے کو نیک سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے دل کی یہ حالت ہے تو میرے پیارے دوستو، ہم دیندار نہیں ہیں. ہماری دینداری صرف یہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہی ہماری دینداری نہیں ہے. دینداری تو کہلاتی ہے شریعت و سنت پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں دینداری. کہ ایسا نہ ہو کہ موقع آیا، جناب دیکھا مردوں کی شلوار اگر ٹخنے سے نیچے ہو تو کیا دینداری ہے وہ؟ جبکہ ٹخنے مردوں کے لیے اپنی شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. ہماری تقریروں میں، ہمارے بیانات میں سنت کا ذکر ہے، لیکن آپ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا کھانا پینا، ہمارے لباس، ہمارے معاملات خلاف سنت ہیں. ہماری نمازیں خلاف سنت ہیں. تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے وہ نفس جو ہم پہ وار کرتا ہے. کیسے؟ تم عبادت گزار، تم نے فلاں مدرسے سے پڑھا، تمہاری اتنی پوزیشن آئی. پھر اچھا، ایک ہی مدرسے کے دو ہوں تو سینیورٹی پر کام آتا ہے. کیا جناب آپ کون سے سن میں فارغ ہوئے؟ کہ جی میں فلاں میں فارغ ہوا. اچھا میں آپ سے سینئر ہوں. یہ نفس آ گیا. پہلے تو مدرسوں کا تقابل ہوتا ہے نا کہ جی فلاں مدرسے سے پڑھ. اچھا، اور پھر کسے اس سے کب فارغ ہوئے؟ فلاں. تم دیکھو سینئر ہوں. تم نے بزرگوں کی کتنی خدمت کی ہے؟ کہ جی اتنی. اچھا میں تو پرانا ہوں. یہ نفس ہے، یہ نفس مارتا ہے. آپ تصور کریں حضرت مولانا، اب نفس کو مٹانا کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ایک مثال سمجھیے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سے ہیں. کہ اس ساتھی تھے، یہ مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. کے ساتھی تھے نواب قطب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی مشکات شریف مظاہر حق ہے. ایک ان کے ساتھی تھے قاضی صدر الدین صاحب. یہ تینوں ساتھی تھے. ایک مرتبہ نواب صاحب نے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی، اب قطب الدین صاحب نے، صاحب مظاہر حق. ساتھ میں مولانا مظفر حسین صاحب اور قاضی صدر الدین صاحب کو بھی مدعو کیا. شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ، دیکھو تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھو یار، کا وہ چھپ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ادھر چھپیے گا نہیں، دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں. آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، ہے نا، تاکہ وہ حضرات بھی آرام سے، بالکل آرام سے بیٹھے. تو نواب صاحب نے شاہ محمد اسحاق صاحب کو دعوت دی، شاہ صاحب نے دعوت قبول کر لی. کے بعد انہوں نے قاضی صدر الدین صاحب کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی قبول کر لی. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی. انہوں نے کیا کیا، نواب صاحب نے استاذ کو شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت یہ مولوی مظفر حسین میری دعوت قبول نہیں کر رہے، کہ گویا کہ میں حرام کھاتا ہوں. شاہ صاحب استاذ تھے، شاہ صاحب نے بلوا لیا مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. فرمایا مولوی مظفر حسین تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو نواب صاحب کے بارے میں یہ سمجھتا ہے؟ کہنے لگے حضرت حاشا وکلا، واللہ میرے دل میں یہ ذرا بھی خیال نہیں ہے. الحمدللہ. کہا پھر دعوت کیوں نہیں قبول کرتا؟ استاذ دیکھیے، پتا چلا استاذ کو اتنا تو مان ہو کہ اپنے شاگرد کو کچھ کہہ تو سکے. اب شاگرد تو استاد کی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ نفس ہے نفس. مرید شیخ کی نہیں مانتا. کیوں؟ نفس ہے. بیٹا باپ کی نہیں مانتا. کیوں؟ نفس ہے. بیوی شوہر کی نہیں مانتی. کیوں؟ نفس ہے. امتی نبی کی بات نہیں مانتا. کیوں؟ نفس ہے. بندہ خدا کی بات نہیں مانتا. کیوں؟ یہ نفس ہے. ایسا ظالم آڑے آتا ہے. مظفر حسین صاحب سے پوچھا، کہا اللہ حضرت ایسی بات نہیں، فرمایا پھر کیا ہو گیا تجھے، کیوں دعوت قبول نہیں کرتا؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ کے لیے دعوت کا اہتمام فرمائیں گے، اور مقروض کی دعوت مکروہ ہے. کیوں جناب؟ مقروض کی دعوت مکروہ ہے. تو برادری والوں کو کہتے ہیں ذرا بڑھیا کھانا کرنا، چاہے قرضہ لے کچھ بھی کر، جس برادری کو خوش کرنے کے لیے دعوت کرتے ہیں. واللہ میں نے تو لوگوں سے جس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے قرضہ ہوا کبھی کسی برادری والے نے آپ سے اتنا بھی آ کر پوچھا، خاندان والے نے، کہ آپ پر قرضہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پوچھیں گے بھی نہیں، ان کو تو اپنی ٹڈ بھرنے سے مطلب ہے. کہتے ہیں ہمیں بس چاول کھلاؤ، کچھ بھی کرو، تم چوکی چوری کرو، ڈاکہ مارو، کچھ کرو، کھانا بڑھیا ہونا چاہیے. اب وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھلے برسا برس تک قرضے اتارتا رہے، کوئی ظالم آ کر نہیں پوچھتا. ایسے ظالم ہوتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اعظم بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. ہمارے اکابرین پہلے ترغیب دیتے تھے کہ ٹیبل کرسی پر کھانا مت کھانا، زمین پر کھاؤ. ایک یہ اور یہ وہ عام مسلمانوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، فرشی نشست رکھو. اب آج کل رونا یہ بات ہے کہ عام مسلمان نہیں، دیندار حضرات وہ ٹیبل کرسی پر کھانا کرتے ہیں. اور ہمیں دیندار، دین کے چیمپئن ہیں ہم لوگ، پھر ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں. تو ماں مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ بات ہے، وہ آپ کی حیثیت بڑھ گئی ہے، وہ مقروض ہے، جتنا خرچہ آپ کی دعوت پر کر رہے ہیں اس سے اپنا قرضہ اتار دیں. لو جی آج الٹی گلے لگ گئی. مولانا شاہ محمد اطاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے نواب صاحب سے فرمایا، سن لے نواب قطب الدین، ہم بھی تیری دعوت میں نہیں آئیں گے. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے صاحب کس درجے کے آدمی تھے کہ اپنے استاد سے بھی حق بات کی لیکن ادب کے دائرے میں. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ایک ہے دین سکھانا اور ایک ہے دین مارنا. ایک ہے دین سکھانا اور ایک ہے دین مارنا. ہمارے ہاں تو اللہ تعالی ہمیں ڈھنگ عطا فرمائے، دین سکھانا ہم لوگوں کو نہیں آتا، ہمیں تو مارنا آتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی شاید معتقد بنتا ہوگا تو 100 کو ہم بھگا دیتے. تو یہ ماں مظفر حسین صاحب اتنے بڑے آدمی، اب ان کا واقعہ سنیے. سفر پر جا رہے تھے، دو واقعے یاد آئے ان کے. سفر پر جا رہے تھے تو ایک بہلی تھی، پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھی، اس کو بہلی بولتے تھے، اور اس پر مسافر ادھر سے ادھر جاتے تھے، جیسے آج کل چنگو چی چل پڑے، چنگو چی. تو اب وہ بیٹھے، تو ان اللہ والوں کی ایک عجیب شان ہوتی ہے کہ جو حضرات ہوتے ہیں، ڈرائیور ہو، کوئی ساتھی برابر ہو، تو اس سے ماشاءاللہ محبت سے، الفت سے، اخلاق سے بات فرمانا، اپنے کو مٹانا. وہاں مظفر صاحب نے ان سے باتیں شروع کر دی. باتیں کرتے کرتے پوچھا، بھائی یہ گاڑی کس کی ہے جو تو بھتے پہ چلا رہا ہے؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ جو گاڑی ہے دہلی کی، ایک علاقے کی ایک فاحشہ عورت ہے، خراب عورت ہے، یہ گاڑی اس کی ہے. بس حضرت نے جو سننا تھا، اب حضرت کہاں صبر کرنے والے، ہم تو کہتے چلو جائز تو ہے. حضرت تو تھوڑی دیر نہیں ہوئی، فرمایا بھائی مجھے استنجا لگا ہے. بہلی نے کہا اچھا حضرت آپ اتر جائیں، استنجا فرما لیں. اس نے گاڑی روک دی. حضرت نے فرمایا بھائی ایک کام کرو تم تھوڑا تھوڑا چلو, میں تو پیسہ بھی ذرا پکڑ لوں گا. اس نے کہا اچھا چلنے لگا. حضرت استنجا کیا, استنجا کیا کر رہا تھا, بہانا تھا. اب اس کے بعد حضرت نے کیا کیا کہ کہا حضرت اب بیٹھ جائیں. فرمایا نہیں بھائی ذرا میں خشک کروں گا. یہ کیا کہ تھوڑی دیر کر دی. کہا حضرت اب تو بیٹھ جائیں. فرمایا بھائی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں تھک گئی تھی, شل ہو گئی تھی, ذرا میں چلوں گا. تھوڑی دیر یہ بھی چلا. اب وہ ماں مظفر حسین صاحب کو پہچانتا تھا. جب تھوڑی دیر ہوئی نا, اس نے کہا اللہ اکبر, اس نے کہا حضرت میں سمجھ گیا آپ اس گاڑی پر تشریف فرما نہیں ہوں گے, میں سمجھ گیا. تو اس نے کہا کہ حضرت پھر کیا فائدہ, میں آپ کو کرایہ واپس کرتا ہوں, آپ کرایہ لیں اور آپ کو دوسری گاڑی لیں, میں واپس جاتا ہوں. فرمایا نہیں. اب آپ دیکھیے اس اللہ والے صاحب نسبت کا عمل دیکھیے. فرمایا نہیں, تمہارا کرایہ طے ہو گیا, تم کرایہ رکھو, تم چلتے رہو, میں ساتھ پیدل چلتا رہوں گا. لہذا حضرت پورے کاندھیلا تک وہ گاڑی خالی لے کر چلتا رہا اور حضرت پیدل پیدل اس کے ساتھ چلتے رہے. سوچے اگر ہم ہوتے کتنے مسائل نکال لیتے, کتنے جواز نکال لیتے. یہ ہے اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول. دوسرا واقعہ سنیے, اس سے بھی زیادہ عبرتناک. حضرت کاندھیلا تشریف لے جا رہے تھے, رات کا وقت آیا, ایک سرائے میں ٹھہر گئے. پہلے زمانے کے جو ہوٹل ہوتے تھے سرائے اس کو کہتے تھے. وہیں پر ایک ہندو بنیا اپنے لڑکے کے ساتھ تھا. اس لڑکے نے گلے میں سونا, ہاتھ میں سونا, ہاتھ میں کڑے سونے کے بریسلٹ وغیرہ اور انگوٹھیاں سونے کی, سونے میں لدا ہوا. اور یاد رکھنا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. مرد کے لیے کوئی قسم کے دھات اور اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے سوائے چاندی کے, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو اس کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہو. پرچے سسرال سے سونے کی انگوٹھی ملے یا چاندی کی انگوٹھی ملے, پھر بھی اس انگوٹھی کو پہننا جائز نہیں ہے. کیا کریں اس کا؟ ارے بھائی جس سسرال سے, جس بیوی کی برکت سے ملی ہے, اپنی ملکیت میں رکھ کے اس کو پہنا دے, خوش ہو جائے اسی کو دیکھ کر, صحیح ہے جناب؟ لیکن خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ ہندو لڑکا پورے سونے میں لدا ہوا, کڑے بھی, گلے میں چین بھی اور انگوٹھیاں بھی. حضرت کا معمول تھا صبح تہجد میں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھی اور اپنا سفر کاندھیلے کی طرف چل پڑے. اب کچھ دیر بعد وہ ہندو کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لڑکے کا سونا ونا سب غائب. آیا استقبالیہ پر آ کر پوچھا, ریسپشن پر آ کر پوچھا کوئی گیا مسافر؟ بتایا ہاں ایک مسافر گیا وہ اس طرف کو. بس ہندو بھاگا اپنی گھوڑی پر سوار اس کے پیچھے اس طرف, دیکھا حضرت آگے جا رہے ہیں, جاتے ہی ایک تھپڑ لگایا گردن پر, گدی پر ایک تھپڑ جھاپڑ لگایا. آپ تصور کریں ذرا, آج ہم لوگ اتنا بڑا عالم وقت, عالم ربانی, حضرت ماں مظفر حسین صاحب کاندھیلوی جن کے تقویٰ کے واقعات مشہور ہیں, ایک تھپڑ لگایا جھاپڑ. اس کے بعد حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, خیریت؟ اچھا چور کہیں کے؟ فرمایا نہیں بھائی الحمدللہ میں چور نہیں ہوں. کہا چلو تھانے چلو. تو آگے جھنجھانے کا تھانہ پڑتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جھنجھانے کے تھانے مت جانا, اچھا وہی چلیں گے. منع کرا نا وہی چلیں گے. اور حضرت نے کیوں منع کیا تھا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنے یہ بات کو. حضرت نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ وہاں تھانے دار حضرت کا مرید تھا. آپ تصور کریں ہم لوگ کہیں گے نہیں نہیں وہی چلو, سالے کو وہاں پٹواؤں گا. ذرا ہمارا حال دیکھے, ہمارا نفس دیکھے اور حضرت کا نفس دیکھے کہ فرمایا کہ نہیں جھنجھانے مت جانا. اس نے کہا نہیں جھنجھانے ہی جائیں گے. حضرت نے بتایا نہیں کہ وہ میرا شاگرد میرا مرید ہے, بلکہ فرمایا منع کیا. اس نے کہا نہیں وہی چلیں گے. نتیجہ یہ کہ بدتمیزی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا تھانے لے جا رہا ہے. جب حضرت وہاں پہنچے وہ تھانے دار نے دور سے دیکھا, اس نے سلوٹ کیا, حضرت جی آپ کیسے تشریف لائے, یہ کون ہے؟ اب تو اس ہندو لالے کی کیا ہوا خراب ہوئی ہوگی, سوچے کیا حالت ہوئی ہوگی. اس ہندو بنیے نے تو ہاتھ جوڑے, او مولوی جی مجھے معاف کر دو, او مولوی مجھے معاف کر دو. فرمایا گھبراؤ مت, اللہ اکبر, کیا فرمایا؟ گھبراؤ مت. ذرا ساتھ ساتھ اس واقعے کو اپنے اوپر بھی ہم منطبق کرتے جائیں. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا ساڈے پنڈ تو آؤ تسی, میں تینوں ویکھ لینا, تسی آؤ تو ایک واری, بھائی مل گیا تو دیکھ سالے, آ جا ذرا ادھر, لگایا پھینٹی ہے نو. اور ادھر حضرت کو دیکھیے, تھانے دار سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا مہمان ہے, شیخ ہے, مرید سے فرما رہے دیکھو یہ میرا مہمان ہے, اس مہمان کو حفاظت کے ساتھ, بیچارے کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے, اس کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچوا دو. دیکھا آپ نے صاحب, یہ وہ چیز ہے. اچھا اس کے بعد سنیے, میرے شیخ, میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی ہاتھ چومتا تھا, کوئی آدمی جوتی اٹھاتا تھا, کہتا تھا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, تو اپنے آپ کو فرماتے تھے ارے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا جو تیری جوتی اٹھا رہے ہیں, جو تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں, جو تیرے پیر دبا رہے ہیں, جو تجھے حضرت حضرت کہہ رہے ہیں, انہوں نے تجھ کو نہیں پہچانا. اے نفس تجھے تو صحیح اس ہندو نے پہچانا تھا, اور جو حشر تیرے ساتھ کیا تو اس قابل تھا. اے وہ میرے چیز, میرے دوستو, تصور کریں ذرا اس بات. آج ہمارا تو یہ حال ہے. پہلی بات تو اگر ہماری کسی نے تعریف نہیں کی نا کہ قاری صاحب کتنا اچھا پڑھتے ہیں, یا ہمارے بیان کی تعریف نہیں ہوئی, یا ہمارے بیان میں کوئی آدمی نہیں آیا, یا ہمارا اشتہار میں نام نیچے لکھ دیا, پھر تو جھگڑے کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. یا ہمیں آ کر, ہم داخل ہوئے گھر میں, کسی کے یہاں گئے, اس نے پوچھا نہیں آئیے یہ جناب تشریف رکھیے, ایسے نہیں پوچھا, ہو جی ہم نے تو اس کے گھر جانا ہی نہیں آئندہ. ذرا ہم لوگ اپنے نفس کو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ تلوار لے کر اس پر چل پڑے, چر دوڑے کہ میں اس کو مارتا ہوں, سینے پر سوار ہو گئے, قبضہ مل گیا. اس یہودی نے اپنے بے بسی کا جو ایک کمینہ پن ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کیا کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. اور ہم ہوتے کیا کرتے کہ اچھا اب تجھے میں بتاتا ہوں, واسطین بھی چڑھاؤں گا, اب تو ایسا ماروں گا. کیا فوراً اتر آئے کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تجھے مار رہا تھا, لیکن میرے جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا, میرے نفس نے کہا مار سالے کو, مار اس کو, میں نے کہا نہیں, اے نفس تیری خاطر میں نے کوئی کام نہیں کرنا, میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ عالم ہے. یہ تو حال ہوا اگر کسی نے ہماری تعریف نہیں کی, ہماری تعریف نہیں کی نا, ارے صاحب انہوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی, یہ تو ناقدرے لوگ ہیں. اور اگر تعریف کر دی, اللہ اللہ, معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور فربا شود از ناو نوش, جانور کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے, اور آدمی فربا شود از راہ گوش, اور آدمی کان کے رستے سے موٹا ہوتا ہے. کہ واہ حضرت جی واہ, کیا بیان ہے, واہ جی واہ, کیا قرآن پاک پڑھتے ہیں, واہ جی واہ, آپ تو کتنے نیک آدمی ہیں, اور چودھری صاحب تھی کتنے بڑے آدمی ہو جی, اور چودھری صاحب تاری تو گل ہی کچھ اور ہے, بس وہ پھول ہے ایسے اندر ہی اندر, واہ بھائی. اور پھر کہتا بھی اس نے مجھے کہاں پہچانا. ہم لوگ تو ان چیزوں کو اپنی قیمت بناتے ہیں, یہ چیزیں ہیں, لیکن میرے پیارے دوستو یہ اللہ والوں کی نظر کس بات پر ہوتی ہے؟ یہ ہے نفس جو ہمیں اندر ہی اندر ابھارتا ہے. کہ اگر استاد نے کچھ کہہ دیا, ماں نے بیٹی کو کچھ کہہ دیا, ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا, بس لڑنے کھڑی ہو گئی, اس نے کیسے بولا, ہمیں سمجھا کیا ہے؟ اور آج کل تو موبائل کی مصیبت آ گئی, فوراً موبائل اٹھایا, او پاجی جلدی آ جا, वो की होया मेरी बहन वो पहुंच गया लड़ने को, यानी बजाय उसको समझाते कि बेटी थोड़ा सा तहम्मुल करो, नया नया घर है, थोड़ा वक्त लगेगा, आपस में मुनासबत होगी, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, तेरी माँ की तरह है, वो बड़ी है, कुछ कह दिया बर्दाश्त कर इसको। नहीं जनाब, अपनी बेटियों को घरों में बिठा लिया, भाइयों के आश्रय पर बैठ गई, नतीजा माँ बाप के आश्रय पर बैठी, माँ बाप की आंख बंद हुई, भाइयों ने आंखें बदल ली, अब नतीजा सारी जिंदगी रो रही है, कह रही वो शौहर ही अच्छा था, जो मारता तो था लेकिन था तो शौहर। अब ऐसे ऐसे हालात और वाकयात पेश आना शुरू हो गए। जरा सी हमारे अंदर मेरे दोस्तों तहम्मुल नहीं है, जरा सा हम लोगों में तहम्मुल नहीं है कि अगर कोई कुछ कह दे फला कुछ हो जाए। नहीं जनाब, ये आलम है। उसका नतीजा क्या है? हर तरफ लड़ाई झगड़े ही है। और क्या है, सारे झगड़ों की बुनियाद आप देखिए क्या है, सारे झगड़ों की बुनियाद ये तो है कि मैं अच्छा हूं, मैं VIP हूं, सारा झगड़ा यही है ना जनाब। तो सारा मसला तो नफ्स का है, सारा मसला तो सीनियरिटी का आ गया कि हर एक ने अपने आप को, हम में से हर एक ने अपनी नजर में अपने आप को VIP बनाया हुआ है। एक साहब, दो साहब किसी से मिलने गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, अत्तहियात में बैठे हुए थे, तो वो पीछे बताने लगे ये जो है ना बड़े नेक हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं और गरीबों की बड़ी मदद भी करते हैं, मदारिस में भी बड़ी मदद करते हैं। और ये कह के खामोश हो गए, तो वो अत्तहियात में बैठे थे, कहने लगे मैं हाजी भी हूं। भाई ये भी तो बता, मैं हाजी भी हूं। ये आलम है कि अगर हमारी तारीफ में थोड़ी कमी हो जाए, बताए भाई मैं फला भी तो हूं। ये हम लोगों का हाल है। ये सब क्या है? ये नफ्स है सारा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खौफ खुदा की अलामत है, खौफ खुदा की अलामत है तरके मासियत, खौफ खुदा की अलामत है गुनाह से बचना। दादा एक आदमी अगर हंस रहा है, एक आदमी अगर हंस रहा है लेकिन गुनाह नहीं कर रहा, इस शख्स को उचाया जाएगा, इसको खौफ खुदा हासिल है। और एक आदमी रो रहा है लेकिन जालिम गुनाह से नहीं बचता, तो ये शख्स, इसको खौफ खुदा हासिल नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया वह अम्मा मन खौफा, जो मुझसे डरा लेकिन उस डर का नतीजा यह निकले कि गुनाह से बचे, अपने नफ्स को रोके। अच्छा इसमें यह नहीं है, बाज़े लोग कहते हैं गुनाह का तकाजा ही ना हो जी। कोई ऐसा वजीफा दे दो कि गुस्सा ही ना आए। अरे भाई जिस आदमी को गुस्सा आना है वो इंसान ही नहीं है। इंसान को गुस्सा भी आना चाहिए, गुस्से की बात पर गुस्सा आना यह भी बशरियत है, खुशी की बात पर खुशी होना यह भी इंसानियत है, गम की बात पर गम होना यह भी इंसानियत है, हंसी की बात पर हंसना यह भी इंसानियत है। ये सब इंसानी तकाजे हैं। और जो आदमी हंसी की बात पर हंसता नहीं है, ये तकब्बुर की अलामत है कि भाई हंसने की बात पर हंसना चाहिए और हंस नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपने आप को VIP समझा है। उन्हीं जरा ऐसे करके बैठो, जैसे आजकल हम लोगों ने मिजाज बनाया है ना, किसी मुसलमान से मुस्कुरा के नहीं मिलते, मर्द मर्द से, औरत औरत से। अब आलम यह, एक आदमी सलाम भी करता है, हम लोग सलाम का जवाब नहीं देते, हालांकि सलाम करना सुन्नत और उसका जवाब देना वाजिब है, हम सलाम का जवाब नहीं देते। वो सारा खेल क्या है जी, मैं VIP हूं, सारा झगड़ा इसी बात का है जनाब। हमारे मुल्क में कश्मीर से लेकर कराची तक सारे झगड़े इसी बुनियाद पर है कि मैं VIP हूं, मेरी कौम अच्छी है, मैं राजा बिरादरी हूं, मैं गुज्जर बिरादरी हूं, मैं मियां फैमिली हूं, मैं जो है चौधरी फैमिली हूं, मैं सिद्दीकी हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, सारे झगड़े यही तो हैं। आज हमारे मुल्क में जो आग लगी हुई है, बल्कि हमारे पूरे आलम इस्लाम में जो आग लगी हुई है, वो क्या झगड़ा है? कोई ईमान इस्लाम का झगड़ा थोड़ी है भाई, उससे ज्यादा झगड़ा तो मेरी चौधराहट का झगड़ा है। और यही चीज अबू जहल के अंदर थी। अबू जहल से बद्र के मौके पर एक शख्स ने पूछा, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, कि बद्र के मौके पर पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ तुम क्या कहते हो, तो उसने अबू जहल ने बद्र के मौके पर इकरार किया, उस वक्त इकरार किया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिन्होंने वमा कज़बा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला नहीं है, कभी झूठ बोला नहीं है, हमेशा सच बोला है। कहा जब हमेशा सच बोला है तो फिर ये क्या है? बात क्या आई? और सर जी साढ़ी चौधराहट का मसला आएगा। दादा जब गर्दन काटने का वक्त आए तो क्या कहता है, कहते हैं जरा नीचे से काटना ताकि जब तमाम गर्दनें रखी जाए ना तो मेरी गर्दन ऊंची नजर आए। क्यों, क्या चीज थी? नफ्स। ये वो बात है कि हम क्यों नहीं मानते, ये हमारा नफ्स है। आज हमें कोई बोल नहीं सकता, आज हमें कोई नहीं बोल सकता। कोई बोले जी इसको क्या पता, तो मैं एक बात अरज क्या करता हूं कि दुनिया में कोई एक तो आदमी हो ना जो हमारी बुराई को बुराई बताए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल कामिल और मुकम्मल होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कमी होगी ना, मुझ समेत हम सबके अंदर कमी होगी, लेकिन जाहिर बात है हमने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि कोई आदमी हमें कुछ कह सके। तो दुनिया में एक शख्स को तो इख्तियार देना चाहिए ना जो हमारी गलती को गलती बताए, जो हमारी बुराई को बुराई बताए, जो हमारे गंदे अखलाक को बताए। ये गंदे अखलाक हैं और ये बुरी चीज है, जो हमारी इस्लाह करे, हमें समझाए, हमें कहे। ऐसे ही शख्स को शेख और मुर्शिद कहा जाता है कि मुर्शिद का इंतखाब करे, कम से कम किसी एक शख्स के तो अपने को हवाले करे, लगाम तो डाले, कोई तो हो जो हमारी लगाम पकड़े, वरना तो हम मुंहजोर घोड़े की तरह है, बेलगाम मुंहजोर सरसर घोड़ा, किसी की सुननी नहीं है। यही माल है, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं किसी को क्या बोलू, मैं अपनी बात कहता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लगाम किसी के हाथ में है। वो मेरा शेख, अल्लाह ताला मेरे शेख हजरत मुआशा हकीम मोहम्मद मजहर साहब दामत बरकातुम को सलामत रखे, वो मेरे मुर्शिद मेरे शेख। तो इंसान बोल तो सकता है ना, कि वो तो बोल सकते हैं, दादा डांटते अब भी डांटते, कोई बात होती है। और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं कोई सफर हजरत की इजाजत के बगैर नहीं करता, कि कोई सफर होता है हजरत से पूछ करके सफर है कि हजरत आपकी इजाजत चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत भी मिलती है, फिर इजाजत के साथ दुआएं मिलती हैं। तो हमारा काम तो भाई दुआओं से बनता है। तो इंसान किसी को अपने हवाले करे ताकि नफ्स को लगाम डाले, हमारे नफ्स को रोके। क्योंकि हम तो अपने, अजीब बात यह है कि दुनियादार को क्या बोले, हम तो अपने दीनदारों का ये रोना है कि हम शरीयत और सुन्नत पर चलकर हमारा नफ्स ये फूल कर कुप्पा हो जाता है कि मैं ऐसा इबादत गुजार, मेरा दर्स ऐसा, मेरी तकरीर ऐसी, मेरा बयान ऐसा, मेरी फला चीज ऐसी, मेरी फला चीज ऐसी। ये वो चीजें हैं, हमने लिबास पहना, अब लिबासों से अपनी कीमत लगाते हैं, अपनी गाड़ियों से मकानात से अपनी कीमत लगाते हैं। क्या हाल है हम लोगों का? ये मुसलमानों का हाल है। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से झगड़ा, यानी एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को सलाम भी नहीं करता, ऐसा ही है कि ना? आजकल क्या हाल हुआ है? कैसी अजीब बात है, मुसलमानों का मुल्क हो, मुसलमान रहने वाले हों, सब मुसलमान हो, लेकिन सलाम भी ना करें। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए और अपना खौफ कामिल अता फरमाए, और मतलूब खौफ, महमूद खौफ। और ये खौफ मेरे दोस्तों मारूमी रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात फरमाते हैं, फरमाते हैं दर खौफ हजारा ऐमनी। अल्लाह ताला ने अपने खौफ में अमन रखा है, अल्लाह ताला ने अपने खौफ में अमन रखा है। फरमाते हैं कैसे? फरमाते हैं जिस तरह से दर सवादे चश्म चंदी रोशनी, जिस तरह से अल्लाह ताला ने काली पुतली के अंदर नूर का खजाना रख दिया, अंधेरे में नूर का खजाना रख दिया, उसी तरह से अल्लाह ताला ने खौफ में अमन रखा है। सुभान अल्लाह। हमें बजाय जिद मालूम होती है, हमारे लिए जिद है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए फरमाते हैं कि अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, कि सामने ऐसा खौफ कयामत रहे, सब गुनाहों से मेरी हिफाजत रहे। हमें शरी पर्दे की जरूरत है, और के गुनाह से बचें और शरी पर्दा करें, अपनी शलवार टखने से ऊपर रखें, और इसी तरीके से अपनी तकरीबात, अपने मामलात, अपनी तिजारत, अपने अखलाकियात सब शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढालें। उसके लिए एक शेख रहबर की जरूरत है जो हमारी रहबरी फरमाए, हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी इसलाह फरमाए, हमारा कान पकड़े, यहां तक कि उसको मजा तो यह ऐसा भी इख्तियार दे कि हमें जूते भी मारे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसके एक अजीब लज्जत रखी है कि सर पर कोई बड़ा हो, उसकी बड़ी लज्जत है, बहुत मजा है कि वो हमारे पर रोक टोक करे, हमारी इसलाह फरमाए, इसमें भी बड़ी लज्जत है, और इससे कमाल पैदा होता है। हाँ, गलतियों से मेरे प्यारे दोस्तों, गलतियों से घबराने चाहिए। हम तो है खता के पुतले, हमने जो अपने आप को मासूम समझा हुआ, हम ऐसे नहीं है, हम तो हैं खता के पुतले, गलतियां होगी, लेकिन इंसान इन्हीं गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। ये कायदा है। दुनिया की तिजारत भी देख ले, इंसान गलतियां करता है सीखता है, दुनिया की चीजों में गलतियां करता है, काम आगे बढ़ता है सीखता है। दादा आप देख लीजिए, दुनिया में ये जो छोटे छोटे मैकेनिक होते हैं ना, आप मैकेनिक के पास छोटू काम करने वाले होते हैं, तजुर्बा ये देखा कि जो छोटू अपने उस्ताद की ज्यादा डांट खाता है, ज्यादा बात मानता है, ज्यादा खिदमत करता है, वही एक दिन उस्ताद बनता है। صحیح ہے نا جناب؟ ایک تو کتنی عجیب بات ہے دادا، اسی طرح جو اپنے بڑوں کی سنتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. لہذا آپ آج سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار دور مبارک تک آپ ذرا حالات دیکھ لیں ان علماء کے، اولیاء اللہ کے، تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی کی جوتی اٹھائی ہے، کسی نہ کسی کی خدمت کی ہے، کسی نہ کسی کی ڈانٹ سنی ہے، کسی نہ کسی کی برداشت کی ہے، کسی کو اپنے سر پر رکھا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جس کا کوئی مرشد کوئی رہبر نہیں ہوتا اس کا نفس اور شیطان اس کا رہبر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں خوف کامل عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے، اور اللہ تعالی جو اچھے اخلاق مطلوب ہے اپنے کرم سے وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. یا اللہ یا کریم، اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، تقوی کی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، خوف کامل عطا فرما، اور یا اللہ ترک معصیت عطا فرما، ہم سب کو تاریک معصیت بنا دیجئے، یا اللہ 100% گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شیطان کے یا اللہ مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو اپنا غلام سچا فرما بردار بندہ بنا دیجئے، اور فرما بردار بندی بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ تعالیٰ 100% دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، اپنی محبت اور تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری اولادوں کو اپنی، ہم سب کو ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کر ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مصیبت کو یا اللہ عافیت نصیب فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ جو اپنی بیٹی اور بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ جو لڑکے شادی کے یا اللہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ، اپنے بڑے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا فرما بردار اور باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ ہمارے دل میں نرمی عطا فرما، ہم سب کو حلیم المزاج بنا دیجئے. یا اللہ حلیم التبا بنا دیجئے، رحیم المزاج بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اپنے کرم سے ہمارے دینی اداروں کی اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ان خدمات دینیہ جو آپ اپنے کرم سے توفیق عطا فرماتے ہیں اگرچہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے، ٹوٹی پوٹی ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، ریا سے بھری پڑی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے، اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اپنے اسلاف اور بزرگوں اور شریعت و سنت کے طرز پر اس کو خدمت دین کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جو مرد حضرات اور بچے یہاں جو ہیں اور جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور جو معلمات اور طالبات ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جملہ عافیت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ جس کی جو حاجت ہو، جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جو ہے لے لیں دراز سے.